یاد رکھیں جس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک بڑے میدان میں 40 سال کے لیے صحرا نوردی کے لیے چھوڑا گیا تھا، جہاد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ آئندہ انہیں مقابلہ کرنا تھا کسی زبردست قوم کے ساتھ، اور ان سے کہا گیا کہ ضرورت کی غذا کھاؤ اور اپنے آپ کو مضبوط کرو، یعنی اس صحرا کے اندر تیاری کرو دشمن کے مقابلے کے لیے. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ تیاریاں نہیں ہوتی، ہم تو کھانا پینا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی یہ ساگ ڈال دیا جائے، جسے ان کو پھر زمین میں اگانا بھی تھا، تیار کرنا تھا اس کا فصل، پھر کاٹنا، پھر اس کو پکانا، اور وہ ایک لمبا طریقہ. تو ظاہر ہے کہ کہاں وہ رات سو کر اٹھتے تو درختوں کے اوپر کھانا ہوتا اور بنا بنایا تیار شدہ پیکڈ فوڈ آتی، وہ ان کو پسند نہ تھی، اور اس کے مقابلے میں یہ چیزیں مانگی. تو وقت کا استعمال یہاں پر بہت کاؤنٹ کرتا ہے، کہ وہ وقت جو کسی بڑے مقصد کے لیے، جہاد کے لیے استعمال ہونا تھا، اس کی پریپریشن کے لیے، وہ اب کس میں لگنے لگا؟ عورتیں پکانے میں لگ گئیں اور مرد اگانے میں لگ گئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگانا نہیں چاہیے اور پکانا نہیں چاہیے، وہ سب درست ہے، لیکن بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جسے ایمرجنسی کی کیفیت ہوتی. اب دیکھیں کہ عام حالات میں بھی، عام روزمرہ زندگی میں بھی بعض اوقات ایمرجنسی کی کیفیات ہوتی ہے. مثلاً فوجی عام حالات میں کیا کھاتے ہیں، اور جب مورچوں پہ ہوتے ہیں تو کیا کھاتے ہیں؟ چنے اور پانی کے ساتھ بھی کئی کئی دن گزارا کرنا پڑتا ہے. اب وہ کہیں نہیں، ہم تو اسی طرح کے کھانے کھانے چاہتے ہیں، باربیکیو چاہتے ہیں اور سوپ چاہتے ہیں، چٹ پٹی چیزیں چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جہاد کیسے کر سکیں گے، لڑ کیسے سکیں گے؟ تو قوموں پر جب ایمرجنسی کی کیفیت ہو تو انہیں دنیا میں کھانے پینے کے لیے پھر زندہ نہیں رہنا چاہیے. بنی اسرائیل کی اس وقت حالت کیا ہے؟ غلامی سے نکلے ہیں پٹ پٹا کے، فرعون کے ظلم و ستم سے. اللہ نے ان کے اندر بہترین نبی بھیجا، کتاب دی ہے، انہیں دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا. انی فضلتکم علی العالمین، دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا، ان کے اندر پیغمبر بھیجے، اور ان سے دنیا کی امامت کا کام لینا تھا کہ دنیا والوں کو تم ایک بہترین نمونہ بن کے دکھاؤ کہ انسان زمین پر کس طرح جیتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں واپس اپنے وطن فلسطین پہنچانا تھا. لیکن وہاں پہنچانے سے پہلے انہیں مجاہد بنایا جا رہا ہے، سخت جان صحرا نوردی کرائی جا رہی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ریڈی میڈ فوڈ بھی بھیج رہے ہیں. لیکن یہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو کے کیا چاہنے لگے، ہم کو تو یہ کھانا پسند نہیں، ہمیں کچھ اور چاہیے. اس سارے واقعے سے ہمارے لیے جو اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ایک سال کے لیے اگر ہمارا لہسن پیاز کم ہو گیا، چھٹ گیا ایک بڑے مقصد کے لیے، کہ ہماری قوم بھی کچھ ایمرجنسی سے کم کیفیت میں نہیں ہے، بدامنی اور فساد اور جہالت اور لا علمی کے اندھیرے ہمیں چھپائے ہوئے اپنے اندر، ہمیں اپنی پہچان بھول گئی، اپنا مقصد بھول گیا، واپس جا کر ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونا وہ بھول گیا، تو ایسے میں کیا کچھ لوگ بھی یہ قربانی نہ کریں گے، کچھ تھوڑا سا اپنا کھانا پینا کم کر لیں، یا اس کے لیے اس کا جو بہت سارا وقت اس میں لگتا تو اسے تھوڑا سا کم کر لیں، سارا تو نہیں، تھوڑا کم کر لیں، اور وہ وقت تھوڑا قرآن کے سیکھنے سکھانے میں گزارے. ظاہر آئندہ ساری زندگی آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوگی جو اس سے ایک سال میں، کیونکہ یہ زیادہ وقت کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن آپ قربانی کریں گے تو دوسروں کے لیے مشعلیں بنیں گے، روشنی بنیں گے. اور اگر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ تو اپنا کام جانوروں سے بھی لے لے گا. رمضان میں اگر آپ نے قرآن سنا ہو تو اس میں ایک آیت میں آیا تھا نا کہ قیامت سے پہلے ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں کو اللہ کے احکام بتائے گا. اللہ اپنا کام جانوروں سے بھی لے سکتا ہے. ہدہد نے تبلیغ کی تھی، آگے پڑھیں گے آپ قرآن میں، وہ کام جو انسان نہ کر سکے ہدہد نے پیغام جا پہنچایا. اللہ پرندے سے کام لے سکتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے میرا اور آپ کا کہ ہم دین کے لیے وقت نکالیں گے تو یہ کام ہوگا، وہ کسی اور سے لے لے گا. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تم سے دوسرے لوگوں کو بدل دے گا، بدل کر کوئی اور لوگ لے آئے گا، اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے ہوں گے، اپنا وقت دینے والے ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو وہ جو کمتر ہے بنسبت اس کے کہ جو بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، بغیر محنت کے ملتی ہے، اس کی نیوٹریشن ویلیو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے لذت کے اعتبار سے بھی بہتر ہو، لیکن تم جو ورائٹی چاہتے ہو تو اس زبان کی لذت کے لیے کمتر درجے کی چیزوں پر اتر آئے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ گھر میں ہر روز یہ چیزیں نہیں بنتی۔ اگر ہم بیسک فوڈ ہماری یہی ہو جائے، چاٹ اور چنے وغیرہ، اس سے ہم جی نہیں سکتے روز کھا کے۔ یہ کبھی کبھی تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ بہرحال ان کی اپنی چوائس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اہبطوا مصرا، اگر یہ چاہتے تو جاؤ پھر کسی شہر میں، کسی زمین پہ جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تو تمہیں جو چاہا ہے تم نے مانگا ہے مل جائے گا۔ یہ ایک زجر کا انداز ہے، ڈانٹ ہے، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یعنی بتایا کہاں جاؤ، کیا کرو، کسی جگہ چلے جاؤ، پھر جاؤ کسی شہر میں، کسی آبادی میں، اور جو کچھ مانگتے ہو مل جائے گا، وہاں تمہیں بیج مل جائیں گے، زمین پہ اگانا اور اپنے لیے فصلیں تیار کرنا، اور کھاؤ پیو، عیش کرو، دنیا میں رہو، ذلت ہو، عاجزی کے ساتھ۔ تو ان کی ان خواہشات پرستی نے ان کے لیے کیا مقدر کر دیا، ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ، ماری گئی ان پر ذلت، رسوائی اور حاجت مندی، وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کے غصے کے ساتھ، ان پہ اللہ کا غضب پلٹا۔ ذالک، یہ اس لیے بھی ہوا، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ کانو تھے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کرتے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہی نہیں تھے، انکار کرتے تھے۔ اور دوسرا جرم کیا تھا، ویقتلونا، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، نا حق طور پر، ظلم کے ساتھ۔ بنی اسرائیل نے اپنے اس جرم کو خود اپنی تاریخ میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مثلا بائبل کے چند واقعات ہیں کہ حضرت سلیمان کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو ریاستوں میں، یعنی یہودا اور اسرائیل، یا یہودیہ اور سامریہ میں بٹ گئی، تو ان کی باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ یہودیہ کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی آرامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے حنانی نبی نے یہودیہ کے فرما روا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے کی بجائے خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ یہ تواریخ باب 17 آیت 7 سے 10 میں آتا ہے۔ حضرت الیاس، یہ ایک اور واقعہ، دوسرا، حضرت الیاس، ایلیا، انہوں نے جب بال کی پرستش پر یہودیوں کو منع کیا تو اس پر انہوں نے کیا کیا، سامریا کا اسرائیلی بادشاہ اخی اب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے اپنی اس بیوی کو ان کے سر کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک اور نبی حضرت میکایا کو اسی بادشاہ نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیج دیا، اور اس شخص کو مصیبت کی روٹی اور مصیبت کا پانی پلانے کا حکم دیا۔ اسی طرح زکریہ نبی نے جب ان کو روکا ان کی برائیوں کی وجہ سے، تو ان کی کتاب تواریخی میں لکھا ہوا ہے باب 24 آیت 21 میں کہ انہیں عین ہیکل سلیمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یرمیاہ نبی اپنی قوم کے زوال پہ ماتم کرنے کے لیے اٹھے تو ان پر پھٹکار کی بارش ہوئی، پیٹے گئے، قید کیے گئے، رسیوں میں باندھ کر کیچڑ بھرے حوض میں لٹکا دیے گئے۔ یہ انبیاء کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تاکہ بھوک پیاس سے سوکھ سوکھ کے مر جائیں، اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ قوم کے غدار ہیں۔ حضرت یحییٰ نے جب ان کی بد اخلاقیوں پر آواز اٹھائی تو جو یہودیہ کے فرما روا ہیرودس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی تو وہ بھی قید کیے گئے۔ پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کر اپنی محبوبہ کی نظر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے کرنا چاہا، اور قرآن میں آتا ہے کہ یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بڑی جرات کے ساتھ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ انا قتل المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کیا تھا، حالانکہ اللہ نے بچا لیا لیکن اپنے طور پر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو نقصان پہنچانے میں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، ایک طرف اللہ کے انعامات بے شمار، اب تک کے 8-9 انعام کا ذکر ہو چکا جواب میں، دوسری طرف ان کی یہ ناشکری اور بدبختی کہ انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، اور دوسری طرف انبیاء کے ساتھ بہت ظلم آمیز سلوک کیا اور ناحق کیا. ذالک بما اسو، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور نافرمانی میں کانو یا تدون، حد سے بڑھ جاتے تھے، یعنی نافرمانی کی کسی حد پہ نہیں رکتے تھے. اچھا یہاں پر یہ جو آتا ہے نا ان پہ مسکنت اور ذلت، تو آپ کہیں گے جی یہ ہوگا پرانے زمانے میں، آج تو نہیں، آج تو یہ اسرائیل کی ریاست میں بہت پنپ رہے ہیں اور بہت مالدار ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، ابھی میں اس پہ آؤں گی کہ وہ کس طرح ایک غلط فہمی ہے. جہاں تک ان کی مالداری کا تعلق ہے، یہ بھی ایک عام تاثر ہے نا کہ یہودی بہت مالدار ہوتے ہیں اور بہت ہی دنیا کی سب سے امیر ترین قوم ہے. تو یاد رکھیں کہ بحثیت قوم نہیں ہے. جیوش انسائکلوپیڈیا جلد 10 صفحہ 151 وہاں پر یہ موجود ہے کہ گو یہود کا تمول یعنی مالدار ہونا ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکا ہے، یعنی بڑی مشہور بات ہو گئی کہ یہودی بڑے امیر ہوتے ہیں، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں انہی کے مفلسوں کا تناسب بھی بڑھا ہوا ہے. یعنی جہاں چند لوگ بہت امیر ہیں وہاں انہی کی قوم کے افراد سب سے زیادہ غریب ہیں. تو چند لوگوں کے امیر ہونے سے پوری قوم تو امیر نہیں ہو سکتی. اس طرح مثلا ہماری قوم میں بھی چند لوگ بے تحاشا امیر ہیں، لیکن کیا اکثریت ہماری محتاج نہیں؟ اپنے آس پاس بستیاں دیکھ لیجئے جو حالت ہے. تو اسی طرح یہود میں بھی بظاہر چند افراد امیر ہوتے ہوئے بھی قوم کی اکثریت جہاں جہاں ہے فقیر ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے عوام یہود دوسری قوموں سے زیادہ غریب ہیں، اور یہ اور بات ہے کہ چند افراد بہت زائد دولت کے مالک ہیں. پھر اسی طرح یہ جو ان پہ ذلت اور رسوائی ہے آج بھی یہ موجود ہے. قرآن میں دوسری جگہ یہ بتایا گیا کہ اللہ بحبل من اللہ او بحبل من الناس، اگر یہ لوگوں سے تعلقات مضبوط کریں گے تو اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے. تو آج بھی اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ تنہا قائم نہیں رہ سکتی. آپ کو معلوم ہے کہ 73 میں جب مصر نے ان پر حملہ کیا تو آلموسٹ آدھا اسرائیل فتح ہو چکا تھا، اور اگلے دن جب شام اور اردن ان پہ حملہ آور ہونے والے تھے کہ بالکل ہی ان کا صفایا کر دیں، تو ڈائریکٹ امریکی پلینز نے آ کر حملہ کیا مسلمان فوجیوں پر، اور اس طرح ان کو مسلمانوں کے چنگل سے نکال لیا. آج بھی اگر ان اسرائیل کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو وہ ایک دن نہیں بچ سکتا، آج بھی اس کے پیچھے سپر پاورز ہیں. تو قرآن کا یہ بیان بدلا نہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے لیے جو تاریخ پہلے بتا چکی ہے تھوڑی سی اس کو پھر دہراؤں گی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ مصر آ گئے. ابتدا میں تو مصر کے اندر انہیں بہت عزت ملی کیونکہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی تھے اور ان کی نسل یعنی ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے والد کا قبیلہ تھا، تو ان کے والدین کو بہت عزت ملی ان کی وجہ سے. جو ان کے ماتحت لوگ تھے ان سب کو بھی بہت عزت ملی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب وقت گزرتا گیا تو انہوں نے اپنے اندر خود کوئی ایسے کمالات پیدا نہیں کیے کہ جس کی وجہ سے انہیں عزت ملا. آپ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تو کمال تھا نا، انی حفیظ امین، اور بہت وقار کے ساتھ اس قوم میں جیے جس کی وجہ سے وہ بہت اونچے عہدے پہ جا پہنچے. علم بھی رکھتے تھے اور صلاحیت بھی رکھتے تھے، لیکن آن دا ہول یہ قوم زیادہ کام کرنے والی نہ تھی. اس لیے آہستہ آہستہ ان کا جو وہ عروج کا دور تھا وہ ختم ہو گیا. اور ایک وقت ایسا آیا فرعونیوں میں سے، وہ فرعون جسے عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا، اس نے تمام غیر مصری اقوام کو جو مصر میں موجود تھیں زبردستی اپنی طاقت کے بل پہ غلام بنا لیا. اور ان میں نمبر ون بنی اسرائیل سے اپنی کثرت تعداد کے اعتبار سے کہ جنہیں پکڑ لیا گیا, ان سے مزدوری کرائی گئی, ان سے بگار لی گئی اور شدید قسم کی ذلت رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا. ان کی کوئی سے نہ تھی, ان کو کوئی پوچھتا نہ تھا. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدلنے کے لیے ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا, اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ان کے مددگار تھے وہ انہیں فرعون کے چنگل سے نجات دلا کر دریا کو پار کر کے دوسری طرف آزاد کرا کر لے آئے. یہاں آ کر 40 سال تک اپنی خرابیوں کی وجہ سے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو پیچھے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا جس کا کل آپ نے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ ان پہ سخت غضبناک ہوئے اور سزا کے طور پر انہیں 40 سال تک سینا کے میدان میں, تی کے میدان میں, صحرا سینا میں چھوڑ دیا گیا. 40 سال کے بعد یوشع علیہ السلام کی زیر سرپرستی یہ اپنے علاقے فلسطین یا کنعان میں داخل ہوئے. وہاں جا کر ان کے کچھ عروج کا دور آتا ہے جو خاص طور پر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہے, لیکن ان کا زمانہ بھی 100 سال تک ہے جس میں یہ قوم سب سے زیادہ تاریخ میں عروج کی مالک ہوئی. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہیں کوئی اچھی قیادت نہ مل سکی, اور دوسری طرف مصیبت یہ آئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بہت لڑنے لگے, باہم خانہ جنگیاں ہونے لگی, اور بالآخر ان کی باہم لڑائیوں کی وجہ سے ان کا وطن جو تھا وہ 2 حصوں میں بٹ گیا, ان کی ریاست کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک کا نام یہودیہ اور دوسرے کا سامریہ, وہ کہلایا اسرائیل, اسرائیل اور یہودیہ, یہ 2 ریاستیں بن گئی, ایک شمالی اور ایک جنوبی. یہ جو ان کا ہیکل سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا, عبادت گاہ بہت بڑی جس میں سارے فلسطین کے اندر پھیلے ہوئے یہودی آ کر عبادت کیا کرتے تھے, وہیں تورات کی تختیاں بھی تھیں اور وہ ان کے لیے ایک امن کی جگہ تھی, اس میں یہ پرامن طریقے سے عبادت کرتے تھے. ادروائز ان کے درمیان نسلی اور علمی قسم کے جھگڑے بہت تھے. ان کے اس باہم جھگڑے نے ان کو آپس میں کمزور کر دیا. یاد رکھیں کہ جب کوئی قوم آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے تو دشمن کے مقابلے میں کمزور ہو جاتی, یہ کمزور ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر دوسری قوموں نے تسلط پانا شروع کر دیا. باؤ بغضب من اللہ کی اب بات آتی, کیوں؟ اس لیے کہ اسو انہوں نے نافرمانیاں کی, پیغمبروں کو مار ڈالا, اللہ کی بات نہ مانی, حد سے بڑھے. پہلا زبردست حملہ ان پر 8ویں صدی قبل مسیح, 800 BC before Christ, آشوریوں کی طرف سے ہوا, اسیرینز, ASSYRIAN, اسیرینز, اور انہوں نے ان کی خوب خبر لی. ان کی شمالی ریاست کو جو اسرائیل کے نام سے تھی کو تباہ کر کے رکھ دیا. 6ویں صدی قبل مسیح بابلیوں کے حملے میں جوڈا کی ریاست مکمل طور پر تباہ ہو گئی, ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا, اس میں موجود سونے کی قیمتی چیزیں اکھاڑی گئیں, کتب جلا دی گئیں, بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا گیا, یہ سخت ذلیل ہوئے, ان کے علماء کو قتل کیا گیا اور اس طرح ان کی سخت شامت آئی. اب کیا ہوا کہ انہوں نے بیبلونین کے خلاف سازشیں شروع کر دیں. یاد رکھیں اس قوم کی ایک نیچر جو کہیں نہیں بدلی, کہ جس قوم نے ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی بھلا کیا انہی کے خلاف ہو گئے, ان کے خلاف سازشیں کی. اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ان کا یہ تصور کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, وی آر دا چوزن پیپل, سخت تکبر اور گھمنڈ کا شکار تھے, اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. اس دوران جب فارسیوں نے انہیں بیبلونین سے آزاد کرایا تو کچھ تورات بھی لکھی گئی اور ان کے اندر سینگوگ بنے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 4ویں صدی میں, بیفور کرائسٹ, 4ویں صدی بیفور کرائسٹ, اسکندر اعظم نے ان پر حملہ کیا اور جو بچے کچھ یہودی تھے ان پر اپنا تسلط قائم کر لیا. فلسطین کا علاقہ اگرچہ ان کا تھا لیکن یہ رومن امپائر کا حصہ بن گیا, رومی سلطنت کا حصہ, اور رومی بادشاہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گورنر یا وائس رائے وغیرہ مقرر ہوتا, یعنی پھر ایک طرح سے غلام بن گئے. رومیوں نے ان کو بہت زیادہ تکلیف نہیں دی, بس صرف اتنا یہ تھا کہ ان کی آزادی نہیں تھی, لیکن انہوں نے رومیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نسلی اعتبار سے زیادہ اچھے لوگ ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں. نسلی تعصب اور گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے, آپ دیکھیں نا فساد کی جو وجوہات ہیں, اس وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے رومیوں کے ساتھ سخت قسم کے کلیشز کیے اور ان کے لیے حکومت کرنا مشکل کر دیا. ایسے ایسے فساد کیے کہ انہوں نے تہیا کر لیا کہ ان کو اب چھوڑا نہ جائے گا, اب ان کی شامت. انہوں نے چن چن کر ان کو مارا, کچھ کو در بدر کر دیا, اور 135 CE یعنی آفٹر مسیح 135 عیسوی میں روم کو ان سے بالکل خالی کرا دیا, یعنی فلسطین سے ٹوٹلی ان کو نکال دیا گیا. اور یاد رہے آپ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فلسطین فتح کیا تھا تو عیسائی پادری نے جب کنجیاں دی تھی بیت المقدس کی حضرت عمر کو, تو صرف ایک شرط لگائی تھی, اور وہ یہ کہ آپ جو کچھ بھی کریں لیکن یہاں یہود کو واپس نہ آنے دیں. ایک شرط ہے کہ اس علاقے میں وہ نہ آئے, کیونکہ وہ آ کے یہاں کا امن و سکون برباد کر دیں گے. اور پھر اس وقت سے لے کر پچھلی صدی کے درمیان تک, یعنی 1948 تک یا 1947 تک, یہ اپنا کوئی وطن نہ رکھتے تھے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران بھی ان کے اوپر سخت قسم کی آزمائشیں آئیں. جرمنوں کے ہاتھوں بڑے پیمانے پر ان کی تباہی ہوئی, 6 ملین یہود کو ملٹ کر دیا گیا, بھٹیوں میں ڈال, کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے نسلی فسادات کیے. اور اس طرح ایک دم دنیا سے یہود کی تعداد یکایک بہت کم ہو گئی. اس پر انہیں بہت فکر ہوئی کہ ہمارا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے, ہماری کوئی جگہ ہونی چاہیے, اور ایک تحریک وجود میں آئی زیون صہیون کی. صہیون ایک پہاڑ ہے اسرائیل کے اندر, جہاں انہوں نے کچھ کسی طرح پہنچ کر یہ عہد کیا. یہ 1897 کی بات ہے کہ جہاں انہوں نے پہنچ کر یہ وعدہ کیا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں گے جب تک اپنے لیے ایک وطن حاصل نہ کر لیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1897 جو ہے اس میں یہ تحریک شروع ہوئی. 1901 میں سلطان عبد الحمید کے پاس ہی آئے کہ ہمیں فلسطین کا ایک حصہ, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شروع میں ہماری زمین یہی ہے, ہمیں یہی اپنا وطن بنانا ہے. اس سے انہوں نے مانگنے کی کوشش کی تو عثمانی سلطنت کے سلطان عبد الحمید نے ان کو انکار کر دیا. اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے کہ عثمانی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو گئی, اور جنگ عظیم 1 اور 2 میں انہوں نے فرانس اور انگلینڈ کا ساتھ دیا اور ان کے لیے جاسوسی بھی کی, مال بھی فراہم کیا. ان کی ان خدمات کے سلے میں اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ بالفور معاہدہ کا نام شاید آپ نے کبھی سنا ہو, بالفور نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک تحریک پیش کی اور باقاعدہ قرارداد پاس کی کہ یہودیوں کا ایک وطن ہونا چاہیے. اور یہ ان کی ان خدمات کے سلے میں تھا جو انہیں جنگ عظیم میں ورلڈ وار میں انہوں نے فراہم کی تھی جاسوسی اور مال کی شکل میں. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے یورپ کے جس جس ملک میں رہتے تھے وہاں کے لوگوں کا نات کا بند کیا ہوا تھا, تو چاہتے تھے کسی طرح ان سے جان چھوٹے اور یورپ کے باہر ان کو کوئی جگہ دی جائے جہاں یہ یعنی ہمارے سے مقابلہ کرنا بھول جائیں. بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ 1948 میں اقوام متحدہ میں باقاعدہ قرارداد کے ذریعے ان کا ملک وجود میں آیا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو 3 ووٹ کم تھے اس کو منظور کرانے کے لیے، تو زبردستی بعض ایسے افریقی ممالک سے جن کی کوئی حیثیت نہ تھی ان سے زبردستی ووٹ دلوا کر انہیں بالآخر ایک ملک دے دیا گیا مختلف علاقوں سے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جنگ عظیم کے بعد عرب اور ترک آپس میں لڑ پڑے تھے، یہ بھی ایک سازش تھی، مسلمانوں کو باہم لڑایا گیا، عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا گیا، یعنی ان کو بھی ایک نسلی شے دی گئی کہ تم پہ ترک جو ہیں بہت ظلم کر رہے ہیں، اور اس سے بھی غیر مسلمز نے مغربی اقوام نے اپنے فائدے اٹھائے. اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ریاستیں ایسے لگتا ہے جیسے لکیر کھینچ کر ملک تقسیم کیے گئے ہیں، کسی کو لیبیا دے دیا گیا، کسی کو کویت، کسی کو شام، کسی کو اردن، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بانٹ کر عربوں کو خوش کیا گیا، ان کو آپس میں لڑایا گیا، ترکوں کے خلاف لڑایا گیا، اور کمال عطا ترک نے ترکی حکومت جو ایک کئی سو سال تک عثمانی خلافت رہی اس کو آ کر ختم کر دیا. مسلمان باہم ٹکڑوں میں بٹ گئے اور کمزور ہو گئے، اور عین ان کے سینٹر میں فلسطین کی ریاست کو بسا دیا گیا اور ہر طرف سے اس کو پروٹیکشن دی گئی. آج بھی وہ پروٹیکشن ختم ہو جائے تو مسلمان آج بھی اتنے ہیں کہ بغیر کسی اسلحے کے بھی اتنی چھوٹی سی ریاست کو جا کے کچل سکتے ہیں. لیکن جب تک مسلمان آپس میں اتحاد نہیں کریں گے، آپس میں نہیں جڑیں گے، اس وقت تک دنیا میں عزت کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. تو یہ مختصر سی بات یہاں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وباؤ بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے ہیں. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کل میں نے 3 لفظ آپ کو بتائے تھے، وہ 3 لفظ آپ کو لکھ دیتے ہیں تاکہ ان پہ جو ذلت اور غضب ہوا ان کو آپ 3 لفظوں میں یاد کر سکیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. نمبر 1 ڈائسپورا، DIASPORA، اس کا معنی ہے انتشار، انکوزیشن، INQUISITION، انکوزیشن. انکوزیشن کورٹس کا آپ نے سنا ہوگا، یہ بیسیکلی کیتھولک کرسچنز نے بنائی تھی پروٹیسٹنٹس کے لیے کہ جو اپنا مذہب چھوڑ رہے تھے،